الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات الله سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35 اے ایمان والو اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف جانے کے لیے اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیابی کو پا سکو سلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم ہم بنیادی طور پر ان ایام عزا میں یہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سالار شہداء مظلوم کربلا در حقیقت اپنے زمانے میں علم بردار تھے اس نظام کے جو نظام پہلے نبی سے تشکیل پانا شروع ہوا تھا اور ارتقاء کی منازل کو طے کرتا ہوا سردار انبیاء اور خاتم الانبیاء کے زمانے میں اپنے انتہائی درجے پر یعنی کمال پر پہنچا دیا گیا مکمل کر دیا گیا جس کا اعلان قرآن کریم میں موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تو امام حسین امام ہے سلسلہ امامت میں تیسرے امام ہیں اور سلسلہ امامت وہ سلسلہ ہے کہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد تمام ہو جانے کے بعد وہ محنتیں اور وہ اہداف جو نبوت نے حاصل کیے تھے ان کی حفاظت کے لیے یہ سلسلہ گویا کہ قرار دیا گیا اور رکھا گیا امام کی کیا ذمہ داری ہے امام نبی نہیں ہے امام رسول نہیں ہے لیکن امام انبیاء اور مرسلین کی ہوئی محنت کا محافظ ہے. اور یہیں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ جو اپنے آپ کو امام حسین کا عزادار کہتا ہے, اگر وہ عزاداری کی حقیقت پر غور کرے, معرفت امام حسین اسے حاصل ہو, امام حسین کی تحریک کی یاد کے لیے برپا کی جانے والی عزاداری کا بھی صحیح تصور اس کے ذہن میں موجود ہو, تو پھر عزادار کو اپنے آپ کو محافظ دین سمجھنا چاہیے اور محافظ دین ہونا چاہیے. عام مومن سے ایک درجہ اوپر کا ذمہ دار ہے عزادار, جسے کہتے ہیں. چونکہ عزادار اپنے آپ کو کس سے منسوب کر رہے ہیں؟ حفاظت دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے والے امام حسین سے. تو پھر دو قسم کا پھر عزادار ہو سکتا ہے. ایک وہ کہ جو غمگین تو بہت ہوتا ہے, غم زدہ بہت ہے, روتا بھی ہے, لیکن اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ یہ کربلا برپا ہوئی کیوں تھی اور امام حسین نے اپنے نانا کا شہر چھوڑا کیوں تھا, کیا حالات تھے, کیا فرما رہے تھے حسین, اسے غرض نہیں ہے. اس کو کسی نے بس ایک حصہ بتایا ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جن کو رونے کے لیے پیدا کیا گیا, بی بی نے دعا مانگی تھی, بس تم پیدا ہو, تم نے رونا ہے, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. یہ بھی اپنے آپ کو عزادار کہہ سکتے, لیکن یہاں پہ نقص ہے. کمال کیا ہے کہ جس طرح حسین پر آئی ہوئی, امام حسین علیہ الصلات والسلام پر آئی ہوئی ایک ایک مصیبت کا غم اس کے دل میں ہے, اسی طرح ان مقاصد کا درد بھی اس کے دل میں ہے جو مقاصد حسین کو کربلا لے کر آئے تھے. جب ہم یہ ڈیفینیشن کریں عزادار کی, تو پھر تعداد تھوڑی کم ہو جاتی, تعداد قلیل رہ جاتی. بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین سے عقیدت رکھنے والے مدینہ میں بکثرت تھے, لیکن امام حسین کے ساتھ جانے والے تھوڑے تھے. امام حسین کو جاتا دیکھ کر حتیٰ کہ رو رو کے دعائیں مانگنے والے بھی تھے, لیکن حسین کے ساتھ جانے والے نہیں. مکہ میں امام حسین کی دست بوسی کے لیے آنے والے تمام سلطنت اسلامی سے لوگ آتے تھے, عمروں کے لیے, حج کے لیے آ رہے تھے. پتہ چلتا تھا جوانان جنت کا سردار جس کو نبی نے قرار دیا ہے وہ بھی مکہ میں آئے ہوئے ہیں, آتے تھے زیارت کے لیے, دست بوسی کرتے تھے, عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے, محبتوں کا اظہار کرتے تھے. لیکن جب حسین مکہ سے نکلے تو تھوڑے سے ساتھ تھے. اور جب حسین تھوڑے قریب ہوئے, شہادت جناب مسلم کی خبر آئی, تو اس کریم امام نے, تاکہ کسی کو بہانے نہ بنانے پڑے, مثلا اپنے اصحاب کو جمع کیا, حالات بتائے اور دوبارہ چوائس دی کہ چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ, چاہو تو میری طرف سے آزاد ہو چلے جاؤ. اس کے بعد بہت سارے لوگ جو اچھی امیدیں لگا کر حکومت کی اور شاید عہدوں کی اور شاید مال کی امیدیں لگا کر چل پڑے تھے امام حسین کے ساتھ, لیکن گویا اللہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی نا خالص نیت والا کربلا میں حسین کے ساتھ جائے. کربلا اللہ تعالیٰ کو خالص ترین لوگوں سے کربلا چاہیے تھی. تو جب امام نے یہ خطاب فرمایا اور کہا کہ آگے حالات خراب ہو گئے ہیں, سن دیا تم نے کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے, میرے سفیر کو شہید کر دی ہے, لہذا ان حالات میں میں تم سے تمہیں اجازت دے رہا ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, تو بہت سارے لوگ چلے گئے. کچھ آئے ہی نہیں, کچھ آئے لیکن امپیورٹی شامل تھی ان میں, جبکہ اللہ تعالیٰ کو خالص ہونا چاہیے تھا کربلا میں. تو حالات کے پلٹوں میں نہ خالص چیزیں باہر نکلتی گئی نکلتی گئی نکلتی گئی. بس اس زمانے میں بھی امام حسین کی اگر آپ عقیدت مندوں کا پوچھیں تو کثیر ہے, لیکن امام کے آداب کے ساتھ ان کے ساتھ چلنے والوں کو دیکھیں تو وہ بہت قلیل ہے. آج بھی امام کے غم والے بہت ہیں, لیکن امام کے آداب کا بھی جن کے دلوں میں درد ہو وہ قلیل ہے. گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو ہر زمانے میں ریپیٹ کر رہی. ایک سلوات پڑھیں محمد والے. واپس آتے ہیں, ہم نے عرض کیا کہ امام حسین اس نظام کی جو سرور کائنات کے زمانے میں کامل ہو گیا, اللہ نے اعلان کر دیا, اب اس نظام کو محافظ کی ضرورت ہے. کیوں؟ اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہوگی اللہ کی طرف سے, یہ سلسلہ ختم ہو گیا. لہذا اب ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے, قیامت تک آنے والے ہر حق طلب کے لیے جو خدا کی طرف رغبت کرنا چاہتا ہے, جو اس حق کی تلاش کرنا چاہتا ہے, جو صراط مستقیم کا طلبگار ہے, جو نہیں ہے اسے چھوڑ دیجئے, لیکن جو صراط مستقیم کا طلبگار ہے اس کے لیے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے, تاکہ تھوڑی سی اگر کوشش کرے تو اس کو نظر آ جائے صراط مستقیم کون سی ہے. لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا, میرا حسین ایک ایسا کام کر جائے گا کہ قیامت تک جسے نور کی تلاش ہو, جسے صراط مستقیم کی تلاش ہو, میرا یہ حسین نامی چراغ اس کا نور اسے صراط مستقیم دکھا دے. اور وہ صراط مستقیم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے غم میں غمگین ہونا, ہم نے صرف ان کے غم میں غمگین ہونا, ہم پیدا اس لیے ہوئے. پہلے بھی میں نے عرض کی, پھر عرض کر رہا ہوں آپ کو, دین کے معاملے میں ذرا پرکھنے والے مزاج بنانے کی کوشش کریں, ورنہ بہت بڑے خطرے میں ہے. اس بازار میں بہت کچھ سیل ہو رہا ہے, اس بازار میں یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ بحث کرتے لڑتے ہیں پیسے کم زیادہ کرنے کے لیے, اپنی فیس کے معاملے باقاعدہ جھگڑتے ہیں, بہت بے شرم لوگ ہیں. کس پہ جھگڑ رہے ہیں؟ یعنی میں تمہیں امام حسین کا ذکر سنانا ہے, میں نے تمہیں رولانا ہے, میں اتنے پیسے لوں گا اس کام میں. اس پاکستان میں ایسی جگہ بھی ہے جہاں منڈی لگتی ہے, پہلے گراؤنڈ پہ ہوتی تھی, اب آن لائن منڈی لگتی ہے, جہاں پہ دلال سودے کرا رہے ہوتے ہیں, باقاعدہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. منڈیوں میں جائیں نا آپ, یہ مال میں نے اتنے خرید لیا, وہ کہتا ہے نہیں یہ ریٹ ہے, کہتا کچھ کام کرو, کہتا کچھ تو اوپر آ کچھ میں نیچے آتا ہوں, چلو جی اوکے ہو گیا تیرا, یہ اس طرح منڈی لگتی ہے. یہ طریقہ ہے. تو جو اس طرح منڈی میں بک کے آ رہا ہے اپنا آپ کو, وہ امام حسین کا ذکر, امام حسین جس نے دنیا کو ٹھوکر لگائی تھی, جو کچھ ان کے پاس تھا سب خدا کی راہ میں دے دیا تھا, ایک بکاؤ مال اس حسین کو ڈسکرائب کرے گا آپ کے سامنے. وہ کرے گا بھی تو وہ تحریف کر کے پیش کرے گا, چونکہ حقیقی حسین کا بیان کرنا خود اس کے منہ پہ لعنت پڑ جائے گا. جو خود بکاؤ مال ہے وہ کس منہ سے آ کر کہے گا حسین نے دنیا کو ٹھوکر لگا دی؟ کوئی کھڑا ہو کے کہے حسین نے بانی, کھڑا ہو کے کہہ دے حسین نے ٹھوکر لگا دی تو شرم آدمی, تو 50,000 روپیہ کام نہیں کر رہا تھا, جب تک عوام الناس پرکھنے والے نہیں بنیں گے, سمجھ رہے ہوں گے ہم بڑی باتیں اچھی سن رہے ہیں, پتہ نہیں کیا سن رہے ہوں گے, چونکہ پھر ایسے لوگوں کو مکر بہت آتے ہیں. یہ اپنا چہرہ بہت اچھا بنا لیتے. 12 توجہ فرمائیں. میں نے عرض کیا کہ پرکھنا آنا چاہیے. اگر غم حسین ہے لیکن اہداف حسین سے غرض نہیں ہے, میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم پر واضح ہو کہ وہ نظام جس کی بنیاد توحید ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, جس کی بنیاد رکھی تھی حسین کے جد نے, اس نظام کا علم بردار ہے, اس نظام کا محافظ ہے حسین. یہ بات سمجھ آ جائے تاکہ ہمیں اس غم کی حکمت اور اس غم کو جو تمام آئمہ نے اس غم کو زندہ رکھنے کا حکم دیا کہ ایک شاعر آتا ہے اور آ کر امام حسین کا غم بیان کرتا ہے, امام اسے فرماتے ہیں تو نے, اللہ تجھے اجر دے, تو نے ہماری مدد کی ہے. یعنی اگر ہم آہنگی ہو تو پھر یہ منقبت پڑھنا بھی, پھر یہ قصیدہ پڑھنا بھی, پھر یہ مرثیہ پڑھنا بھی مدد ہے اللہ اور اس کے رسول اور آئمہ کی. مصداق ہے اس آیت کا جس میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگرچہ وہ آیت بالاصالت جہاد کے لیے نازل ہوئی ہے لیکن اللہ کی نصرت جب جنگ نہ ہو رہی ہو تو پھر معاشرے میں اللہ کی نصرت کیسے ہوگی؟ دین کو سربلندی کے لیے کوشش کر کے. ذکر اہل بیت کس لیے؟ اہل بیت کس لیے تھے؟ دین کی سربلندی کے لیے زندگیاں گزاری, تو ان کا ذکر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرے گا. لہذا منقبت پڑھنے والے نے منقبت پڑھی اور امام نے فرمایا, امام معصوم نے فرمایا تجھے اللہ جزائے خیر دے, تو نے ہماری مدد کی ہے. یہ کلام لکھ کر, یہ کلام پڑھ کر. لیکن ظاہر یہ تبھی ہو کہ جب کلام ایسا نہ ہو کہ جو امام کے, امامت کے اہداف سے اجنبی ہو. اس کی مثال دینے لگا ہوں آپ کو, اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے. آپ خود انہی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو سب کو قرار دے جن کو میں نے عرض کیا تھا اللہ نے ہدایت پر ہونے کی خوشخبری دی ہے, جن کو اللہ نے صاحبان عقل کہا ہے. اور ان کی صفت کیا بتائی ہے؟ بات کو غور سے سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات کا انتخاب کرتے ہیں فالو کرنے کے لیے, یعنی ہر بات کے پیچھے منہ اٹھا کے نہیں چل پڑتے. ان میں انہوں نے اپنی عقل کی تلوار کی دھار تیز رکھی ہوتی ہے, کند نہیں ہوتی, زنگ آلود نہیں ہوتی کہ سمجھ نہ سکے بات کیا ہو رہی ہے. آپ, ہم ایک لفظ بکثرت استعمال کرتے ہیں کہ جناب ہم نے مجلس میں جانا ہے جناب سیدہ کو پرسہ دینا, اس کا کیا مطلب ہے؟ حکمت سمجھیں. پرسے کا اگر ہم معاشرتی طور پر میننگ دیکھیں تو کیا ہے؟ اگر کسی ماں کا بیٹا دنیا سے چلا جائے تو لوگ اسے پرسہ دیتے جائیں. کیوں؟ ماں غمگین ہے. توجہ کریں, ماں غمگین ہے, ہم جا کے تسلی دیں گے, پرسہ دیں گے, اس کے غم میں شریک ہوں گے تو ان کے غم کا احساس کچھ کم ہو جائے گا. اس لیے عزیز آتے ہیں, اقارب آتے ہیں, اہل محلہ آتے ہیں, سب آ کر تعزیت کرتے ہیں تاکہ غم, جن پر وہ غم ٹوٹا ہے ان کا غم کم ہو جائے. اسی کو پرسہ کہتے ہیں. اب میری بات توجہ سے سنیں, آیا اس وقت جناب زہرا, امام حسین, بی بی زینب, علی اکبر, علی اصغر, شہزادہ قاسم, اول محمد, یہ سب اکٹھے نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ ہے یا نہیں ہے؟ آیا اللہ تبارک و تعالی نے جس کی گواہی اس کا قرآن دے رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار بے انتہا نعمتیں انہیں عطا کی ہے یا نہیں کی؟ پھر غم کس بات کا؟ سمجھیے گا, شہداء کے بارے میں قرآن کیا گواہی دیتا ہے؟
چھوڑ دے خوابوں کو اور سٹوریوں کو اور چیزوں کو, سب سے پہلے دیکھیے اللہ کی کتاب کیا کہتی شہداء کے بارے میں. اور یہ تو شہداء کے سروں کا تاج ہے, یہ تو شہداء کے سردار ہے. شہداء کے بارے میں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ, عربی زبان میں شدید تاکید سے منع کیا جا رہا ہے, ہرگز ہرگز سوچنا بھی مت, گمان بھی مت کرنا, الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ, کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا مر گئے. یہ آیات اتری کب ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں, جب منافق مومنوں کو ڈراتے تھے, دشمن زیادہ تعداد میں, ان سے مقابلے پہ جانا جو تمہیں یہ رسول بلا رہے, یعنی خودکشی, مر جاؤ گے جب تم ہی نہیں رہو گے, ختم, ہر چیز چل جائے گی. آج کل کے زمانے میں جان ہے تو جہان ہے, تو منافق بھی کہتے تھے جان ہے تو جہان ہے, ہم نہیں جا رہے, ہم بڑے سمجھدار ہیں, میں نے یہ بہانہ کر لیا, میں نے وہ بہانہ کر لیا, رسول اللہ کو پتہ بھی نہیں چلا, نمبر بھی پورے ہیں, جان بھی بچ گئی, تم بھی کوئی چکر چلا لو, موت سے ڈراتے تھے. تو یہ جو موت کا تصور ان بےمانوں کے ذہن میں تھا, یعنی موت, جیسے اقبال نے فرمایا, موت کو سمجھے ہے غافل اختتام میں زندگی ہے, یہ شام زندگی, صبح دوا میں زندگی, تو وہ ان کا تصور تھا, کہتے تھے جب مر جاؤ گے موت موت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رد کرنے کے لیے فرمایا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے. جس معنی میں تم موت کو لے رہے ہو کہ مر گئے تو ختم سب کچھ, مر گئے مٹی ہو گئے, فنا ہو گئے, ہڈیاں جو ہے گل گئی قبر میں, ختم. اس لیے تو اچھا لگتا ہے جان ہے تو جان, جان ہے تو جان نہیں ہے, جب جان نکلے گی اصلی جہان تب سامنے آئے گا, اچھا یا برا اپنے اعمال کے نتیجے میں, یہ جہان تو ہے ہی یار. انہیں مردہ مت سمجھنا, بل احیاء, بلکہ زندہ ہے. آپ کے خیال میں جو اللہ کے دشمن تھے وہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہے؟ توجہ فرمائے, زندہ نہیں ہے. ابو لہب زندہ نہیں ہے, فرعون کی قوم زندہ نہیں ہے, قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ مومن آل فرعون, جس کی پوری سورت اس کے نام پر ہے, سورہ مومن بھی کہتے ہیں, سورہ غافر بھی کہتے ہیں, اس میں جب اس نے اپنی قوم کو سمجھایا, فرعون کی جو کور ٹیم تھی اس میں شامل تھا, ایمان اس سے اپنا مخفی کیا ہوا تھا, فرعون کی چالوں کو کامیاب اوکے نہیں ہونے دیتا تھا, جو حضرت موسیٰ کے خلاف بڑے بڑے پلان ہوتے تھے, آخر اس نے کھل کے قوم کو دعوت دی, اور آخر میں اس نے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, وہ جو مکر کر رہے تھے اس کی برائیوں سے اللہ نے اس مومن آل فرعون کو بچا لیا. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ, اور بدترین عذاب نے آل فرعون کو آ لیا. وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ مر گئے دریا میں گھر کو کہ مر گئے. قرآن کا کہتا ہے وہ عذاب یہ ہے, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ایک آگ ہے جس پر اس فرعون کی قوم کو صبح اور شام بھونا جاتا ہے, اس آگ کے سامنے کیا جاتا ہے ان کو, ويوم تقوم الساعة, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, یعنی یہ قیامت سے پہلے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں زندہ ہیں یا مر گئے, کیا خیال ہے؟ مرے ہوئے کو جلایا جائے اس کو اثر ہوتا ہے کوئی؟ اللہ فرما رہا ہے صبح اور شام فرعون کی قوم کو, وہ جو غرق ہو کے دریا میں مر گئے تھے, ان کو آگ پر بھونا جاتا ہے, اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم دیا جائے گا, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں شامل کر دو, داخل کر دو, یعنی جہنم میں, یعنی عالم برزخ میں ان کو اس وقت بھی عذاب ہو رہا ہے. پس اللہ کے دشمن بھی زندہ ہے اس معنی میں, اور اللہ کے دوست بھی زندہ ہے. موت وہ نہیں ہے, موت موت یعنی ٹرانسفر, یعنی انتقال, انتقال فرما گئے ہیں, یعنی منتقل ہو گئے ہیں. انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہوتا, عربی کا لفظ ہے, یعنی منتقل ہو گئے ہیں. جیسے کوئی کراچی سے حیدرآباد منتقل ہو جائے, لاہور منتقل ہو جائے, لاہور سے کراچی منتقل ہو جائے, منتقل ہو گئے اس دنیا سے اس دنیا میں. ہاں وہ جس پروسیس سے گزرے ہیں اس دنیا سے اپنے معاملات کے کٹ جانے کے، اس دنیا میں اپنی مہلت کے تمام ہو جانے کے، اسے موت کہتے ہیں. دونوں زندہ ہیں. پھر اللہ شہداء کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں بل احیاء؟ احیاء تو وہ بھی ہیں جو اللہ کے دشمن تھے. مثلا بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ بھی زندہ ہیں، اور جو کافر مارے گئے وہ بھی زندہ ہیں. پھر اللہ شہداء کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، گمان بھی نہ کرو کہ مر گئے. اس لیے سمجھیے گا آیات قرآن کو، اس لیے کہ بعض اوقات جب انسان دیکھتا ہے نا کسی انسان کی زندگی بدبختی سے عبارت ہو، بیماریاں ٹوٹی پڑی ہو، اس کا کوئی ساتھی نہ ہو، تنہا ہو، زمین سے اٹھ نہ سکتا ہو، بھوکا مر رہا ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں اس زندگی سے تو بہتر تھا مر جاتا. آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا ہسپتال میں کسی مریض کی حالت بہت خراب ہو، ڈاکٹر کہہ چکے ہو کہ اس نے نہیں بچنا، اور وہ تکلیف میں سانسیں لیتا ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی حتیٰ کہ عزیز کہتے ہیں کہ دعا فرمائیے اللہ ان کے حق میں رحم کر دے. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ ان کو بہت دے دے، ذرا پولائٹ جملہ بولتے ہیں، ڈائلوٹ کر کے جملہ بولتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ رحم فرما دے. مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے بچنا تو ہے کوئی نہیں، اللہ بہت دے. اسی طرح جہنم میں یا عالم برزخ میں خدا کے نافرمان کی جو زندگی ہے وہ موت سے بدتر ہے. موت سے تو ختم ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں کوئی مصیبت میں جی رہا تھا، موت آئی، جان چھوٹ گئی، لیکن اللہ کے نافرمان کو پتا چلے گا ادھر جان چھوٹی تھی، ادھر پھنس گئی. لیکن جب ہم کسی کی نعمتوں سے پر زندگی دیکھتے ہیں، ہر سہولت اس کے پاس موجود ہو، تو کہتے ہیں کہ یار زندگی تو یہ ہے، ہم تو بدبختی، ہم تمہاری کیا زندگی. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حسرت سے کسی، بعض اوقات لوگ کسی مالدار کو دیکھ کے جس کے پاس سب کچھ ہے کہتے ہیں یار زندگی تو یہ گزار ہے، ہم بدبختوں کی کون سی زندگی ہے، بائک پہ ساری عمر گزار دی، مطلب سائیکل پہ ساری عمر گزار دی. تو یہ جو تعبیرات استعمال ہوتی ہیں روزمرہ ہمارے مکالموں میں، قرآن مجید بھی اسی انداز میں بات کرتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا. کیا مطلب ہے؟ نہ مرے گا نہ جیے گا. مرے گا نہیں کیونکہ مرے گا نہیں، سانس بند نہیں ہوگی، نبض چلتی رہے گی، جو تکلیف عذاب ہو رہا ہے وہ احساس ہوتا رہے گا. پھر فرمایا جیے گا بھی نہیں، جیے گا بھی نہیں، یعنی جسے جینا کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو مثال دی یار زندگی تو یہ ہے آرام و سکون والی، تو جیے گا نہیں یعنی کہ سکون کی سانس نہیں لے گا باپ، نہ مرے گا نہ جیے گا، یہ مان. تو اللہ شہداء کے بارے میں کہہ رہے ہیں زندہ تو وہ بھی ہے، لیکن وہ تو کون سی حالت میں ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مر رہے ہیں نہ جی رہے ہیں، اتنی بری حالت میں ہے. لیکن شہداء کس حالت میں؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے. اصلی بات ذہن میں رہے، میں پرسے کا معنی آپ کو بتا رہا ہوں. جناب سیدہ کو پرسہ دینے کا معنی کیا ہے؟ آیا وہ ان کی اولاد امام حسن مجتبی، علی مرتضی، امام حسین، رسول اللہ سے سارا خاندان اہل بیت دنیا میں یہ مسائل جھیلنے کے بعد آیا اللہ کی بارگاہ میں بہترین عہدوں پر، درجوں پر فائز نہیں ہو چکے؟ پھر قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحین، خوش ہے. کیا ہے یہ فرحین کا لفظ؟ اردو میں کہتے ہیں نا فرحت، فرحت، فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ انہیں عطا کر دیے اس میں خوش ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں ابھی بھی وہ خوش نہیں، پبلک کو رلانے کے لیے نص قرآن ہے. عام شہداء اللہ کی بارگاہ میں احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضل, خوش ہے وہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. ویستبشرون اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں کن کو؟ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم, جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں, جو ابھی راستے پر انہی کے چل رہے ہیں لیکن ابھی تک شہادت انہیں نصیب نہیں ہوئی. اب آبادی اور ہے, اور ہی آبادی ہے قرآن کی. ایسے نہیں فرمایا تھا شہد سے زیادہ میٹھی ہے, یہ سب باتیں جانتے تھے. فرمایا جو نہیں آئے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں لیکن ابھی شہادت نہیں ملی, ان کو یہ شہداء جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے, خود تو خوش ہیں اس پر, پچھلوں کو بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے پیچھے سے آ کر, ابھی دنیا میں ہی ہیں, ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں. کیا؟ اللہ خوف علیہم, کہ ہمیں نہ کوئی خوف ہے, ولا یحزنون, اور نہ کوئی غم ہے یہاں پر ہمیں. اللہ خوف علیہم, نہ انہیں کوئی خوف ہے, ولا ہم یحزنون, نہ انہیں کوئی غم ہے. اچھا تو پھر پرسہ کس بات کا؟ اس اصل حکمت کو سمجھیے. شیعہ سنی کتب میں کہا گیا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے, لیکن ہمیں جنہوں نے یہ بتایا انہوں نے کہا یہ سوگ, اس سوگ کو زندہ رکھو, اس غم کو زندہ رکھو. توجہ فرما رہے, کیونکہ وہ جس سوگ سے منع کیا گیا تھا نا, وہ کون سا سوگ تھا؟ وہ دنیا داری کا سوگ ہے, جس کا بھی کوئی مرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مثلاً کرے 3 دن کرے ختم کر دے. یہ سوگ دنیا داری کا سوگ نہیں ہے, اس سوگ سے دین کی بقا جڑ گئی ہے, اس سوگ سے کربلا جڑی ہوئی ہے, اس سوگ سے کربلا کے مقاصد جڑے ہوئے ہیں. اور چونکہ غم انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے, غم انسان کے دل کو نرم کرتا ہے, غم انسان کو بدلنے میں مدد کرتا ہے, غم حسین کو زندہ رکھا جائے.
محمد
وہ جو کہا گیا کہ نہ مثلا چیخو پکار کرو, کس لیے کہا گیا؟ چونکہ جو عام لوگوں کے مرنے پہ چیخو پکار ہوتی کس لیے ہوتی ہے؟ کہ اس گویا ایک قسم کا اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے, ان کو چیخو پکار کرے تو یا اللہ جوان تھا ابھی اس کا کون سے جانے کا ٹائم تھا. بعض اوقات آپ نے ایسے ڈائیلاگ سنے ہوگا لوگوں کے منہ سے, یا اللہ اگر یہ بچہ لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا, اس نے اپنی جوانی نہیں دیکھی. بعض لوگ مصائب اہل بیت میں بھی اس قسم کے دنیا داری کے جملے بول رہے ہوتے ہیں, گویا امام حسین کا نظریہ بھی وہی تھا جو ایک عام دنیا دار کا نظریہ ہوتا ہے. میں بچے کی جوانی دیکھوں تو میں بچے کا یہ دیکھوں تو وہ دیکھوں, کہاں اہداف عظیم الہی اور کہاں یہ دنیا داروں والی آرزوئیں. توجہ فرما رہے ہیں, تو اس سے منع کیا گیا. لیکن حسین کا غم کوئی اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے. ہو بھی کیسے سکتا ہے جس کا غم منا رہے ہو وہ بار بار کربلا میں کہتا دکھائی دیتا ہے, رضن بے قضائے ہی و تسلیمن لعمرے, راضی ہے حسین تیرے فیصلے پر اور تیرے حکم کے آگے حسین سر جھکاتا ہے. کس کی جرات ہے جو کہے اللہ نے غلط کیا, کربلا میں امام حسین کی مدد نہیں کی؟ وہ مخالف خود حسین ہو جائے گا. جب حسین خود فرما رہے ہیں رضن بے قضائے ہی و تسلیمن لعمرے, اصل بات کو سمجھے. کیوں اس غم کو زندہ رکھنے کا کہا گیا؟ ایسا غم کہ اللہ کا نبی خود رویا حسین کو اپنی زندگی میں. توجہ فرما رہے, ایک بار نہیں کئی بار روئے رسول اللہ, شیعہ سنی روایات میں. اور لوگ سوال کرتے تھے یا رسول اللہ کیوں گریہ فرما رہے؟ فرماتے تھے مجھے خبر ملی ہے میرے اس نواسے حسین کو کربلا کی سرزمین پر, کربلا نامی سرزمین پر بھوکی پیاسی حالت میں ذبح کر دیا جائے. وہ حسین جس کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا رسول اللہ سے. خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں, جناب حسن و جناب حسین داخل ہوئے, لباس ذرا لمبے نئے سلوائے ہوئے تھے, وہ پاؤں میں الجھے, دونوں بھائی گر پڑے, اللہ کے نبی نے ممبر چھوڑ دیا, خطبہ منقطع کر دیا, دوڑ کر آئے, دونوں شہزادوں کو اٹھایا, ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اپنے زانوؤں پر, اور اپنے اصحاب سے کہا کہ ان کی مصیبت مجھ سے برداشت نہیں, مجھ سے بیٹھا رہا ہی نہیں جا سکا جب میں نے دونوں کو گرتے دیکھا. اس رسول کی امت ذبح کر رہی ہے امام حسین کو, زہر دے رہی ہے امام حسن مصطفیٰ کو. اس غم کی حکمت کو سمجھے. کوئی تحریک جس طرح اگر لوگوں کے جذبات میں شامل ہو جائے, جس طرح وہ زندہ رہ سکتی ہے, وہ تحریک زندہ نہیں رہ سکتی اس طرح جو لوگوں کے جذبات میں شامل نہ ہو. اور بہترین جذبات غم کے جذبات ہیں اس معاملے میں. لہذا ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا جو کالے کپڑے بھی بڑے فیشن والے سلوا کے پہنتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت کرے, اور پہنتی ہیں. جو محرم کے لیے اسپیشل شاپنگ کرنے جاتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, وہ کسی اور وادی میں گھوم رہے ہیں. نعوذ باللہ. بعض لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا محرم فیسٹیول, بعض لوگوں نے اس کو کیا نام رکھ دیا, محرم فیسٹیول. ورنہ حالت کیا ہونی چاہیے دیکھنے والے کو لگے کہ غم ہے اس کو. حالت بتائے غم میں, لوگ سوال کرے کیوں غمگین ہو. شارٹ سٹوری بتا رہا ہوں, کوئی سوال کرے کیوں غمگین ہو, جواب ملے جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا ہمارے رسول کو, اس کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا. پھر سوال آئے کیوں قتل کیا گیا. ایک بندہ کہے کیوں کہ نہیں پتا, بس ہم نے پرسہ دے. اور دوسرا جواب دے, جو دین جس کا نام اسلام ہے, جو ان کے نانا لے کر آئے تھے, اس دین کی حفاظت کی خاطر شہید ہو. سننے والے کے دل میں کوئی چیز ہوگی تو پہنچ جائے گا کہ یہ کس لیے غم کی, یہ حکمت ہے اسلام. اور چونکہ اسلام میں خالص جڑ گیا ہے حسین ابن علی کے نام سے, تو جو حسین سے جڑے گا پھر وہ آسانی سے دین حقیقی کے ساتھ بھی جڑ جائے, کسی اور اسلام کے ورژن کی طرف نہیں جائے گا. چونکہ اسلام کے بہت سارے ورژن, بہت ساری شکلیں بنا دی گئی, اور ہر آواز لگانے والا کہتا ہے میں اصلی اسلام بھیج رہا ہوں, میری ریڈی پر آؤ, میری شاپ پر آؤ, میرے سپر سٹور پر آؤ, ہمارے پاس اصلی اسلام موجود ہے. اس طرح ایک شہر ہے خوشاب, وہاں پہ ایک مٹھائی ملتی ہے, اسے ڈھوٹا بولتے ہیں, مشہور ہے بڑا. تو ادھر ایک ہی جگہ پر لمبی لائنیں دکانوں کی, سب پہ لکھا ہوا اصلی خوشاب کا ڈھوٹا. بندہ پاگل ہو جاتا ہے, اصلی خوشاب کا ڈھوٹا کون سا, سارے ہی اصلی ہو تم. اسی طرح یہاں جتنے بھی اسلام کے ورژن ہیں سب کہہ رہے ہیں ہمارا اصلی ڈوڈا ہے, باقی سارے جنمی ہیں. ہمارا اصلی اسلام, لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا اصلی اسلام جاننا چاہتے ہو, انا من حسین, میں یعنی میرا دین حسین سے باقی رہے گا. دوسری جو چیزیں بیچ رہے ہو مت جانا, دیکھنا حسین نے کون سا اسلام بتایا تو وہ اصلی اسلام ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ اس غم کو زندہ رکھنے کی اہل بیت اطہار نے اہتمام کیا. سب سے بڑھ کر کس کے غم کا اہتمام کیا اہل بیت اطہار نے, آئمہ اہل بیت نے؟ سید الشہداء کے غم کا اہتمام کیا. حکم دیا خود پر کوئی مصیبت آتی تھی کسی امام پر, اپنے جد کو یاد کرتے تھے حسین کو. امام حسن کو زہر دیا گیا, امام حسین آئے کمرے میں, حجرے میں آئے, بھائی کو دیکھ کر چند جملے بولے, امام حسن نے سنے تو کہا کہ حسین مجھ پر بھی مصیبت آئی ہے, لیکن جو دن آپ پر آئے گا وہ کسی پر نہیں آئے گا. لا یوم, کوئی دن نہیں, کا یوم کا یا ابا عبداللہ, وہ دن جیسا آپ کا دن ہے یعنی دسویں محرم عاشورہ, وہ دن کسی نے نہیں دیکھا, وہ مصیبتیں کسی نے نہیں دیکھی. بس سمجھیے اس غم کو زندہ رکھنے کی حکمت, لوگوں کے جذبات میں شامل ہو جائے. کیوں؟ تاکہ متوجہ ہو دنیا, متوجہ ہو دنیا. اب میں نے عرض کیا کہ جب وہ جنت میں اللہ کے عام شہداء کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہم خوش ہیں, یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. پھر پرسہ کس چیز کا؟ پرسہ تو غمگین کو دیا جاتا ہے. یہ پرسہ, اس کی حکمت وہی ہے جو غم منانے کی حکمت ہے. اب میری وہ مثال سنیے جس کے لیے میں نے ساری یہ تمہید باندھی. مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذرا آسانی سے لمس کر سکیں. فرض کرے قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ, زندگی کا ہم و غم کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن. توجہ فرما رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, صحت بھی خراب ہو گئی ہے. ہم کو غم یہ ہے کہ ایک الگ وطن حاصل کیا جائے, زندگی کا بڑا مقصد یہی ہے. اور ان کی مثلا بہن فاطمہ جناح, مثال دے رہا ہوں آپ کو, فرض کر رہا ہوں, وہ بھی اپنے بھائی کی تحریک میں, ان کے آداب میں ان کی ساتھی ہے, ان کی معاون ہے, مددگار ہے, ان کا بھی ہم کو غم یہی ہے. فرض کریں پاکستان بننے سے پہلے اسی جد و جہد کے راستے میں, اسی جد و جہد کی وجہ سے قائد اعظم کو قتل کر دیا جاتا, شہید کر دیا جاتا. اب لوگوں نے پرسہ کسے دینا ہے؟ سب سے پہلے کس کو؟ فاطمہ جناح کو. فرض کریں اور فیملی والے کو, اور بھی ان کو بھی دینا ہے, لیکن سب سے زیادہ علامت ان کے بعد کون تھی؟ فاطمہ جناح. مثال کے طور پر فرض کرے پاکستان ابھی نہیں بنا, قائد اعظم کو شہید کر دیا گیا اور فاطمہ جناح کو لوگ آ رہے ہیں پرسہ دینے کے لیے. بھائی بھی جس راستے پر شہید ہوا, خود بھی اسی راستے کی راہی ہیں, ان کو افسوس کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. لیکن افسوس تو کرتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ بی بی فاطمہ جناح ہم آپ کے بھائی کے مشن کو پورا کریں گے, ہم اس جد و جہد کو آگے لے کر چلیں گے. افسوس کر رہے ہیں لیکن یہ والی بات کرتا ہی کوئی نہیں. بی بی کو اس افسوس سے تسلی ملے گی یا تکلیف ہوگی؟ بتائیں. یہ بات وہ زیادہ سمجھ سکتا ہے جو بڑے مقاصد والوں کو جانتا ہو. وہ تو اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, ان کو کیا لگے دنیا داروں والی تسلیوں سے. وہ تو کربلا والے کہہ رہے تھے ایک بار نہیں, ہمیں ہزار بار ٹکڑے کر دیا جائے ہمارے بدن کو, پھر ہمیں زندگی دی جائے حسین, پھر بھی ہم آپ کی راہ میں زندگیاں قربان کر دیں گے. ہدف کی خاطر ہے. آپ اس راستے کے امام ہیں, آپ امام برحق ہیں. ایک بار نہیں ہزار بار ہمیں مارا جائے, ٹکڑے کر دیے جائیں, جلا دیا جائے, راکھ بنا دی جائے, پھر ہمیں زندگی دی جائے, پھر ہم دوبارہ اسی راستے پر شہید ہونا پسند کریں. بس جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ بی بی فاطمہ, جناب فاطمہ جناح صاحبہ کو اگر جا کے لوگ تعزیت کرتے کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے اور ان کو مار, ان کا ہدف پورا نہیں ہوا, لیکن ہدف کی بات ہی کوئی نہ کرتا, سارے جا کے اپنے گھر میں سو جاتے اور مثلا وہ تنہا رہ جاتی, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہوتا, اس تعزیت سے اس کو بی بی مثلا فاطمہ جناح کو کوئی تسلی ملتی؟ خدا جانتا ہے تسلی نہیں ہوتی, اذیت ہوتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں, میرے بھائی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, میرے بھائی سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے آپ کے بھائی دنیا میں چلے گئے, لیکن کوئی مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کا مشن لے کے آگے چلیں گے. آپ کے بھائی بہت عظیم کام کر رہے تھے, ہم ان کے راستے کو رکنے نہیں دیں گے, ہم بھی اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. یہ ہے حقیقی پرسہ جناب سیدہ. یہ ہے حقیقی پرسا، ورنہ عام دنیا داروں والا پرسا نہیں ہے. بعض لوگ عزاداری کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کے لیے کہتے ہیں کوئی مقصد نہیں عزاداری کا، بس ہم نے رونا ہے. غلط کہتے ہیں. امام حسین کا مقصد تھا ان کی یاد زندہ رکھنے کا بھی مقصد ہے. امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو سارے انبیاء کا مقصد تھا، کیونکہ حسین امام ہے اور امام وارث انبیاء ہوتا ہے. وارث انبیاء ہوتا ہے یعنی اہداف انبیاء کا وارث ہوتا ہے، اور اہداف انبیاء قرآن نے خود بیان کیے. کیا فرمایا؟ ہم نے سارے نبیوں کو اس لیے بھیجا تھا، انہیں کتابیں دی تھی، انہیں واضح نشانیاں معجزات دیے تھے، ان کو میزان حق و باطل پرکھنے کی دی تھی، تاکہ یہ انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو کر چلے. تو جب سارے انبیاء کا مقصد انسانی معاشرے کو عدل پر قائم کرنا تھا، تو پھر امام حسین کربلا میں کیا کرنے گئے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پہ شہید ہو جائے، اور کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے فقط روتے رہے، اور اس لیے کہ ہمیں اس کی وجہ سے جنت مل جانی ہے. اسے کہتے ہیں انحراف. اصل مقصد سے نام امام حسین کا استعمال ہو، لیکن اصل مقصد سے انحراف کر دیا جائے. شیطان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ حسین کو روتے ہیں یا نہیں روتے ہیں. کہے گا رو، لیکن اس راستے میں مت چلنا. مجھے اصل پرابلم یہ ہے کہ تم اس راستے پہ چلو جو حسین تمہیں دکھا رہے، اس راستے میں مت چلو. روتے ہو تو روتے رہو. آیا کوفے والے نہیں روئے؟ آیا جو ساتھ نہیں آئے امام حسین کے وہ نہیں روئے حسین کو؟ آیا لٹا ہوا قافلہ جب داخل ہوا کوفے کے اندر، کوفی دیکھ کے نہیں روئے اس قافلے کو اور جناب زینب نے بد دعا دی روتے رہو، پہلے ہمیں قتل کرتے ہو اور پھر روتے ہو؟ کس نے قتل کیا؟ ان کا ساتھی وہ ہے، حقیقی عزادار وہ ہے جو ان کی راہ پہ چلنے والا ہے، جس کے دل میں وہ درد ہے، جو درد امام حسین کو مدینہ چھڑواتا ہے، جو درد امام حسین کو مکہ چھڑواتا ہے، اور جو درد امام حسین کو کربلا میں لے کر آتا ہے. اتنی عظیم تحریک، مقابلہ ہی نہیں جس کا. آیا شیطان اس کی شکل بگاڑنے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کرے گا، اور کرتا ہے، اور کر رہا ہے. جس نے دیکھنا حسین کون ہے، اہداف حسین کون ہے، سب سے پہلے سب سے معتبر کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. جا کر دیکھ لیجئے تمام اللہ کے نمائندے کیا کرتے تھے، کس لیے آئے تھے، ان کا مقصد و ہدف زندگی کیا تھا. اللہ کی قسم، وارث انبیاء حسین کا وہی مقصد تھا، اور جس کی تقریروں میں اس مقصد کو کم رنگ کیا جاتا ہے، یا اس مقصد سے توجہ ہٹا کر اور طرف توجہ زیادہ کروائی جاتی ہے، یا وہ جاہل اور غافل ہے، اور یا وہ خیانت پر مبنی کام کر رہا ہے، چاہے اس ممبر پہ بیٹھا ہو. لہذا آنکھیں اور کان کھول کر اور عقل کے دیے اور چراغ جلا کر خطابات سنا کرے اور کتب پڑھا کر. پہلے اللہ کی کتاب پڑھ لیں، پہلے کلام مولا کائنات نہج البلاغہ میں پڑھ لیں، پہلے کربلا کی نشانی فرزند حسین سید الساجدین کا صحیفہ سجادیہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں کہ اسلام ہے کیا، یہ تحریک تھی کیا، اہل بیت کا ہم و غم تھا کیا، اس کے بعد دیکھیں کہ یہ عزاداری، اسے برپا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کے لیے اتنی تاکیدیں کیوں کی گئی ہیں. اگر وہ ہدف زندہ ہو، اللہ کی قسم کوئی بھی عاقل آدمی کبھی عزاداری پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اگر عزاداری کو اس کے ہدف سے ہٹا دیا جائے تو لوگ کہیں گے یہ کیا کرتے پھر رہے ہو. جن کاموں سے حسین نے روکا تھا، تمہاری زندگی میں بھی وہی کام دکھائی دیتے ہیں، پھر کیوں حسین تمادم کر رہے ہو؟ اس عزاداری کا کیا مقصد؟ اس لوگوں کا یہ مقصد ہے سارا سال جو دل لے کرو، پھر عزاداری کر کے گناہ معاف کروا لو. سبحان اللہ، بہت سمارٹ ہے، اور یہ سمارٹ بننے میں بہت سارے لوگوں نے ان کو ہیلپ بھی کر دیا. تمام کروں آج کی گفتگو کو. امام حسین علم بردار اور محافظ ہیں اس نظام کے، جس کا نام نظام توحید ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر، اس کی عبادت پر اور اس کی اطاعت کی بنیاد پر کھڑا ہے. اور حسین مامور ہے، رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ مامور ہے، پھر امام حسن مامور ہے، پھر امام حسین مامور ہے، تمام ائمہ اہل بیت، اور ہر وہ دل جس کی دھڑکن میں نام حسین ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ امام حسین کے اہداف سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرے. جو ڈسکنیکٹ کرتا ہے، اسے کوئی اپنی غرض ہے حسین کے ساتھ، اسے حسین کی غرض سے غرض نہیں. وہ حسین کا درد فیل نہیں کر رہا, کسی اپنے درد کا درمان کرنے کے در پہ. اور یہ یاد رکھیں, اکثر ہم کہا کرتے ہیں اگر مکتب اہل بیت اصل اسلام ہے تو پھر کبھی بھول کے بھی نہ سوچئے گا کہ شیطان اس مکتب میں تحریف کے لیے کوشش نہ کرتا ہو. کوشش تو چھوڑ دیں, ضروری ہے. اگر یہ اصل اسلام ہے تو پھر شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی مکتب ہے. شیطان کے تیروں کا, شیطان کے حملوں کا سب سے بڑا نشانہ کون ہونا چاہیے؟ وہ جو اصل اسلام ہے. کیونکہ جو اصل نہیں ہے اس میں تو اس کا اپنا حصہ بھی ہوگا. جو اصل دین نہیں ہے وہ کہاں سے آیا؟ اس میں تو اس نے خود اپنی بھی محنت شامل کی ہوگی, تبھی تو کوئی تحریفی چیز بنتی ہے. اگر مکتب اہل بیت اصل اسلام ہے تو پھر یاد رکھیں شیطان کا سارا ہم و غم اسے خراب کرنے پر, چاہے اس پر باہر سے حملے ہوں اور چاہے اس پر اندر سے حملے ہوں, اور اندر کے حملے باہر کے حملوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ اندر سے حملے کرنے والے مخلص بن کے حملے کرتے ہیں. قیامت کے دن, بس اب بات کو تمام کروں, بات پرانی ہو جاتی ہے. سورہ یاسین کے بعد ایک سورہ, سورہ صافات, جس میں وہ مشہور و معروف آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, انہیں روکو, ان سے سوال کیا جائے گا. اس سے دو آیتیں چھوڑ کر اس قسم کے جو مخلص بن کے, جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوگا, مخلص بن کے آئے, بظاہر مخلص بنتے تھے, کر بیڑا غرق دیا, غلط راستے پہ ڈال دیا, یہ غلط راستے پہ ڈل جانے والے ان سے کہیں گے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قَالُوا وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ, ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے, پوچھ گچھ کریں گے. اور کیا کہیں گے جو گمراہ ہو گئے تھے ان کو مخلص سمجھ کر, خراب لوگوں کو کہیں گے قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین, تم تو دائیں طرف سے آیا کرتے تھے. دائیں طرف عربی میں علامت ہے مخلص ہونے کی, دائیں بازو, بائیں بازو سنا ہوا نا آپ نے, ملکوں بھی کہتے ہیں, یہ رائٹ سے تعلق رکھتا ہے, یہ لیفٹ سے تعلق رکھتا ہے, یعنی یہ خلاف ہے. کنتم تأتوننا عن الیمین, تم تو دائیں طرف سے آتے تھے, یعنی مخلص بن کے آتے تھے, بیڑا غرق کر دیا ہمارا تم نے. وہ آگے سے جواب دیں گے تم خود بھی دو نمبر تھے, اچھی باتیں کرنے والے بھی تھے, ادھر تمہارا دل جاتا, تم بھی پیکج کے چکر میں تھے, تم بھی ذمہ داری لینے کے چکر میں نہیں تھے, تم بھی کہتے بس جنت ملے اس سے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین, تم بھی صحیح مومن نہیں تھے. وما كان لنا عليكم من سلطان, ہم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ تھوڑی تم سے کہا تھا کہ ادھر آؤ, ہمیں تم پہ کوئی تسلط نہیں تھا. بل کنتم مجرمین, قوم مجرمین, تم خود اللہ کے نافرمان اور جرائم کی طرف مائل تھے, اسی لیے ان اصلی مقاصد کی طرف جانے کا تمہارا بھی دل نہیں کرتا تھا. تم بھی کہتے تھے موج مستی بھی کر لو اور ادھر سے جنت بھی کما لو, تبھی تمہیں ہماری باتیں اچھی لگتی تھی. اللہ نے مناظر دکھائے ہوئے قیامت کے دن. میری آرائز تمام. اگر اہداف رسالت لوگوں کو یاد ہوتے تو ان کو یہ بھی یاد رہتا کہ جو اللہ کے رسول کی محنت کا نتیجہ امت ہے, اس کی باغ دوڑ یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دینا نہیں ٹھیک. لیکن امام حسین کی یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, کچھ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہی نہیں ہوگی, اور کچھ ایسوں کو بھی سمجھ نہیں آتی جو سمجھنا چاہتے نہیں. کہتے ہیں جو سو رہا ہو اس کو تو ہلاؤ جلاؤ تو اٹھ جائے گا, جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو کون اٹھائے گا, اصل میں سویا ہی نہیں ہوا لیکن ایکٹنگ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ مجھے سویا ہو اس لیے. وہ جاگنا اپنے آپ کو جاگتا دکھانا ہی نہیں چاہتا, چونکہ اگر میں جاگتا نظر آؤں گا پھر میرے ذمہ کوئی کام پر لگ جائے, سونے کی ایکٹنگ کر. جب بھی کوئی اہم کام کا وقت آئے بیمار ہو جاتا, بعض لوگوں کی بیماریاں بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, صرف ٹائم پہ بیماری آتی ہو. جب کوئی اپنے مزاج کے خلاف کام پتہ ہو کرنا پڑے گا, کہتا ہے بہت سخت, آج میرے پیٹ میں درد ہوا, آج میرا پیٹ خراب نہ ہو, آج فلان ہو. اگر مقاصد رسالت نہ بھولے ہوتے تو کبھی نواسۂ رسول اس طرح کربلا میں تھوڑی سی تعداد میں ساتھیوں کے ساتھ شہید نہ کر دیا جاتا. وہ شہادت کہ قیامت تک جس کی یاد کو بھلایا نہیں جا سکتا. کیوں میں نے عرض کیا؟ اس لیے کہ یہ شہادت, اس کی یاد بقول شہید استاد شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کے, کربلا کی یاد اسلام کی بقا سے جڑی ہوئی, مقدس ہے, ضروری ہے لوگوں کو بیدار کرنے کا. آپ دیکھیے کتنا عظیم الشان یہ پروگرام ہے. ایک بڑی تعداد میں انسان اچانک سیاہ پوش ہو جاتا, اچانک روٹین بدل جاتی ہے, در و دیوار غم کی علامت بن جاتی ہے. کتنا بڑا پروگرام, کتنا طاقتور پروگرام. ہمارا شعور, ہماری معرفت اس کو انحرافات سے بچا کے رکھ سکتے, لیکن اگر آنکھیں بند کر کے بس ہم نے چلنا, پتہ نہیں کوئی کسی اور جگہ پہنچا. آج ذکر کروں گا آپ کے سامنے دو شہزادوں کا. دو شہزادے جناب زہرا کے بھی تھے, اور دو شہزادے زہرا کی بیٹی بی بی زینب عالیہ کے بھی تھے. ایک کا نام جناب عون اور دوسرے کا نام جناب محمد. داستان کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. ایک دن علی کی بیٹی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بھائی حسین اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے, سفر کا ارادہ کر رہا ہے. بھائی کے پاس آتی ہیں, بھیا حسین آپ مدینہ چھوڑ کر سفر کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں آپ کی بہن زینب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے, اس سفر میں اپنی بہن زینب کو بھی ساتھ لے جائیے, احکام شریعت کا محافظ امام اپنی اس عظیم بہن سے فرماتا ہے, بہن زینب ضرور ساتھ آ جائیے گا لیکن پہلے اپنے شوہر سے سفر کی اجازت لے لیجیے. آپ کے شوہر عبداللہ ہیں. عزادار علی کی بیٹی خدا جانے کیا کیا سوچتی ہوئی اپنے گھر کی طرف واپس چلی. گھر میں داخل ہوئی, جناب عبداللہ بیمار ہیں, بستر پر دراز ہیں, آنکھیں بند ہیں, جا کر اپنے شوہر کے سرہانے بیٹھ گئی. کوئی لفظ نہیں نکالا منہ سے. بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو گر کر جناب عبداللہ کے چہرے پر آئے. عبداللہ نے آنکھیں کھولی, دیکھا علی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سوال کیا, علی کی بیٹی کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ بی بی زینب فرماتی ہیں, عبداللہ جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں میں نے آپ سے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا, کوئی سوال نہیں کیا, لیکن آج آپ سے ایک تقاضا کرنے لگی ہوں. فرمائیے بی بی کیا تقاضا ہے؟ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ زینب حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ سے اجازت چاہتی ہوں, مجھے اجازت دیجئے میں اس سفر پر اپنے بھائی حسین کے ساتھ چلی جاؤں. جناب عبداللہ نے عزاداروں اجازت دے دی. نہ صرف اجازت دے دی بلکہ یہ بھی فرمایا, بعض روایات میں ہے کہ اسی وقت بعض میں ہے کہ بعد میں مکہ میں ملحق ہوئے, اپنے دونوں شہزادوں کو بھی قافلے کے ساتھ کر دیا, اور محمد کو, اور اپنی زوجہ سے فرمایا, بی بی زینب اگر راستے میں کہیں مولا حسین پر کڑا وقت آ جائے.